Ναι.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان وله ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منهم منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فازوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. کیونکہ اب یتامہ بیوگان وغیرہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اس لیے اسی تعلق پہ آگے وصیت کا مضمون بیان شروع ہو گیا ہے کہ وصیت کیا ہے اور کس طرح ترکہ تقسیم ہونا چاہیے اور مختلف صورتیں اس کی قرآن کریم میں ہر پہلو سے بیان ہوئی ہیں. اس کا ترجمہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. لذکر مثل حظ الانثیین, مرد کے لیے عورت کے حصے سے دو گنا ہوگا. یہاں یوصیکم اللہ سے مراد مرنے والا بظاہر نظر آتا ہے, مگر مرنے والے نے تو تقسیم کرنا نہیں, اس لیے قوم مراد ہے. دراصل اس میں مستقبل میں مرنے والے داخل ہو جاتے ہیں, اس لحاظ سے کہ اگر تم وصیت کرو کوئی تو یاد رکھنا کہ خدا کی قائم کردہ اس وصیت کی خلاف ورزی نہ ہو. ان معنوں میں وہ مرنے والا بھی مخاطب ہو جاتا ہے, مگر قوم بحیثیت مجبوری مخاطب ہے. لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, عورت کے حصے سے مرد کا حصہ دگنا ہے. اس کے متعلق جو اعتراض اٹھاتے ہیں غیر, وہ یہ بات نہیں دیکھتے کہ قرآن پہلی کتاب ہے جس نے عورت کا حصہ مقرر کیا ہے. اس سے پہلے کبھی کسی مذہب میں جاگیر میں عورت کو حصہ دار قرار نہیں دیا گیا تھا, اور دو اور ایک کی نسبت اس وجہ سے ہے کہ مرد کو کمانے میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور گھر چلانے میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, اس لیے کم سے کم دگنا ضرور ہونا چاہیے تھا اس کا, اگر زیادہ نہ ہو. تو یہاں عورت سے احسان کا معاملہ ہے, نہ کہ اس کے خلاف کوئی زیادتی. جیسا کہ پہلے آیات گزر چکی ہیں, مردوں کو کوئی حق نہیں کہ عورتوں سے کسی قسم کی چھینا جھپٹی کریں, ان کی کمائی چیز ان سے واپس لیں, ان سے لینے کی کوشش کریں. اس لیے کوئی محل اعتراض ہے ہی نہیں, بلکہ بہت ہی قابل تعریف یہ تعلیم ہے جسے سر اٹھا کر غیر قوموں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, اگر وہ لڑکیاں ہوں اور دو سے زائد ہوں, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو جو بھی جائیداد چھوڑی جاتی ہے جو مرنے والا چھوڑے گا, اس کے دو حصے ان میں تقسیم ہوں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دو حصے ان میں تقسیم ہوں گے تو تیسرا حصہ باقی کس کو ملے گا؟ یہ جو بعض دفعہ حصے بعض چھوڑے گئے ہیں, ان کے مختلف مصارف بعد میں بیان ہوتے ہیں, اس لیے ان کے لیے امکاناً چھوڑے جا رہے ہیں. اگر اور حصے دار کچھ موجود ہوں تو پھر ان کو یہ جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اگر وہ اکیلی ہو تو پھر آدھا اس کو ملے گا. اب بقیہ کی جو تقسیم ہے اس کا آگے ذکر چلتا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ, ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ. یہاں مرد اور عورت کی تفریق نہیں فرمائی گئی, یہ وہ جگہ ہے جہاں دونوں کو برابر حصہ بتایا گیا ہے, چھٹا حصہ. اور دو چھٹے حصے مل کے کتنا بنتے ہیں؟ تیسرا حصہ. تو اگر والدین ہوں تو تیسرا حصہ ان کا پورا ہو جاتا ہے. ان کان لہ ولد, اگر اولاد ہو. ولد سے مراد یہاں بیٹا نہیں ہے, بلکہ ولد عربی محاورے میں اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کان لہ ولد کا مطلب ہے اگر وہ صاحب اولاد ہو. اگر بچیاں ہوں یا بچے ہوں ایک ہی بات ہے, اگر ایک بیٹی بھی ہو تو اس کو صاحب اولاد شمار کیا جائے گا, اگر ایک بیٹی بھی نہ ہو تو وہ کلالہ میں چلا جائے گا پھر. اس لیے اس کو یاد رکھیں کہ وہ جو پہلی تیسرا حصہ چھوڑا گیا تھا اس کا امکانی مصرف بھی ساتھ بیان فرما دیا اور اس کو حساب کی روح سے پورا کر دکھایا. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ہاں اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور محض ماں باپ ہی وارث ہوں تو پھر چونکہ جائیداد اب کافی بڑی ہو جاتی ہے, اب یہاں دو اور ایک کی نسبت کو پھر بحال کر دیا گیا ہے. ایک بٹا چھ کی مقدار اتنی معمولی تھی کہ اس میں فرق نہیں کیا گیا, لیکن جو زیادہ زیادہ اگر اولاد ہو ہی نہیں تو تمام تر ماں باپ ہی پائیں گے اور وہاں کسی اور بھائی وغیرہ کو شریک نہیں فرمایا گیا. ماں باپ موجود ہیں تو انہی کو ملے گا. یعنی دراصل ورثے کا قانون ماں باپ اور اولاد میں براہ راست چلتا ہے اور باقی ضمنی باتیں ہیں سب. اب ولیت ان دو رشتوں کو ہے, ماں باپ کا اولاد سے تعلق, اولاد کا ماں باپ سے تعلق, اور حقیقی مرکزی وارث یہی دو ہیں. چنانچہ یہاں پوری کی پوری جائیداد کو ماں اور باپ میں تقسیم فرمانے کا ذکر ہے, اس کے بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں. وہ تب ذکر آتا ہے اگر ماں باپ نہ ہوں. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہاں بھائیوں کا ذکر اب آیا ہے. ان کان لہو اخوتن فل ام سو من بعد وصیت یوسی بہا دین. یہاں باپ کی نسبت بیان نہیں فرمائی, یہ فرمایا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اولاد نہ ہو اور بھائی ہوں تو ایک قسم کی کلالی کی شکل بن گئی. اب یہ اگر اولاد نہ ہو اور بھائی ہوں اور ماں باپ ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ من بعد وصیت, جو وصیت اگر اس نے کی ہو تو اس کو پورا کرنے کے بعد, یوسی بہا جو اس نے خود کی ہو, اور دین یا قرض ہو اس کے اوپر, وہ قرض پہلے ادا کر رہا ہے تو کل تقسیم سے پہلے اس کی وصیت کی ادائیگی کو ملحوظ رکھا گیا ہے, جس کا پہلے اس طرح ذکر نہیں ملا. اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت سے ہمارے جو ماہرین ہیں ورثے کی تقسیم کے, انہوں نے بہت سے ایسے قوانین بنا لیے ہیں جو بہت الجھے ہوئے ہیں, اور قرآن کریم سے براہ راست استنباط کرنے کی پوری کوشش ہی نہیں کی گئی, اور جلد بازی کی گئی ہے متفرق احادیث میں اس مسئلہ کو تلاش کرنے کی. حالانکہ قرآن کریم کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد اپنی طرف سے, یعنی قرآن کریم سے جتنے عقلی منطقی استنباط ہو سکتے ہیں وہ سب کرنے کے بعد پھر کسی دوسری سورس کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اس میں مشکل یہ ہے کہ احادیث بھی بعض بہت دور کے زمانوں کی لی گئی ہیں, محض اس وجہ سے کہ ان کی پوری رہنمائی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ اکا دکا احادیث کے نتیجے میں جن کے متعلق پوری قطعیت نہ ہو, اگر قرآن کسی نص پر منفی روشنی پڑتی ہو, یعنی اس سے تصادم موجود ہو, تو پھر ان احادیث کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. اس لیے سب سے اول اصول یہ ہے کہ قرآن کریم سے, جس میں بڑے کھول کھول کر سارے مسائل بیان ہوئے ہیں, ان پر غور کر کے صرف حصوں کی بحث نہ کریں بلکہ اس میں جو مطالب پوشیدہ ہیں ان پر غور کریں, اور وہ حکمت کے اصول معلوم کریں جن پر وصیت کی بنا ہے. اب یہاں چونکہ کلالے کی شکل بیان کر دی گئی ہے, اس لیے اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے حق میں وصیت کرے بے شک, اور اگر وہ وصیت کرتا ہے تو پھر کچھ کم مال اس کا بچتا ہے. وصیت کتنی کر سکتا ہے اس کے متعلق جو عام طور پر استنباط ہے دوسرے آیات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ 1/3 تک وہ حق سب کو دیتے ہیں، مگر دراصل بنیادی طور پر یہ حق یہاں پہلے کلالے کو دیا گیا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، مر رہا ہے، ماں باپ ہیں اور بھائی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے تقسیم کی جائے؟ فرمایا پہلے تو اس کی وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے اسے پورا کرو، پھر اس کا قرض اتارو، پھر جو بچتا ہے تو اس میں سے ماں کا تیسرا حصہ اب نہیں ہوگا بلکہ چھٹا حصہ ہوگا۔ آگے فرمایا ہے من بعد وصیت یوصی بها دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، آباؤکم و ابناؤکم یہ ہیں دو رشتے اصل میں بنیادی، ابنا آبا اور ابنا، تم نہیں جانتے کہ تم میں سے نفع کے اعتبار سے کون کس کے زیادہ قریب ہے۔ مراد یہ ہے کہ کیا بچے پہلے فوت ہو کر اپنے ورثے کو ماں باپ کی طرف لوٹائیں گے یا ماں باپ پہلے فوت ہو کر اپنے ورثے کو اولاد کی طرف لوٹائیں گے، اور ان کی آپس میں کیا تقسیم ہوگی، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، تمہارے علم میں نہیں ہیں، فریضت من اللہ، مگر ان دونوں کے آپس کے حقوق ادا کرنے اللہ کا طرف سے فریضہ مقرر ہو چکا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ تعالیٰ صاحب بہت علم رکھنے والا اور بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں سوزوسو کی بات ہو چکی ہے، باقی نہیں ہوئی، اب ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر وہاں سے روشنی ملی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ اس پر مزید تحقیق کرنی ہوگی کہ ماں کا چھٹا تو بتا دیا، باپ کا ذکر نہیں کیا۔ کیا یہ مراد ہے کہ باپ زندہ نہ ہو، اور اگر باپ زندہ ہو تو پھر وہ 3 اور 1 کی نسبت بحال ہو، 3 اور 2 اور 1 کی نسبت بحال ہو جائے گی؟ ایک یہ امکان پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں پہلے یہی امکان آیا تھا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بھائیوں کا اس میں کوئی ذکر نہیں، مگر بھائیوں کا ذکر اگلی آگے ہی آ گیا، لیکن ساتھ باپ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ بعید نہیں کہ ایسی صورت پیش کی گئی ہو کلالے کی جس کی صرف ماں ہو اور بھائی ہوں، اس صورت میں ماں کی 1 اور 2 کی نسبت نہیں رہے گی، اس کو وصیت کا اختیار ہو جائے گا، اور اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ماں کو تیسرا چھٹا حصہ ملنے کے بعد پھر بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور اس میں مشکل یہ ہے کہ اخوہ کے ساتھ بہنوں کا ذکر نہیں ہے، اب یہ علماء اس پر جو غور کر چکے ہیں ان کو چاہیے مزید تحقیق بھی کریں کہ یہاں اخوہ سے مراد اسی طرح ولد کی طرح بہنیں اور بھائی ہیں یا صرف بھائی ہیں۔ اس میں پہلے جہاں بہن اور بھائی دونوں کا ذکر مل چکا ہے تو پھر کس دلیل پر اخوہ میں بہنوں کو بھی شامل کیا جائے گا، یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ میں آپ کو سمجھا نہیں رہا، آپ کی معرفت ربا پیغام دے رہا ہوں دراصل، اور دوسرے اہل علم کو پیغام دے رہا ہوں کہ جو وصیت کے معاملات ہیں اور ورثے کے معاملات ہیں ان کو محض آنکھیں بند کر کے فقہا کے پیچھے لگ کر جاری نہ کریں آئندہ، یہ بہت ضروری ہے کہ اثر نو ان پر تحقیق ہو، کیونکہ لمبا عرصہ استنباط در استنباط در استنباط سے یہ سارا نظام درہم برہم ہوا ہوا ہے، اور بعضوں نے ایک اصول نکالا ایک فقی نے اور اس اصول کو سمجھا خود اور اس کو یقینی سمجھ کے جاری کر کے اس سے آگے پھر اور استنباط شروع کر دیے، یہاں تک کہ اصل کی طرف بہت کم لوگ لوٹتے ہیں، وہ فقہا کے بنائے ہوئے اصول کو واضح طور پر خدا کا کلام سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض ایسی بے ترتیبیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسانی فطرت اس قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو تو بڑی بھیانک شکل ہے جو قرآن کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، حالانکہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، حالانکہ قرآن سے اس کے برعکس استنباط ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی علماء اس طرز کو سنتے ہیں، اس ترجمے کی کلاس کو، وہ ان مسائل پر خصوصیت سے غور کریں۔ آگے اب مضمون چل رہا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیویاں بے اولاد فوت ہو جائیں تو ان کا چھوڑا ہوا ورثہ نصف تمہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر وہ ان کی اولاد ہو تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ من بعد، اب دیکھیں وہاں جہاں نصف ہے وہاں اس کے ساتھ من بعد وصیت یوصین بہا اودین آ جاتا ہے، اس کے بعد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ تو اس میں کوئی حکمت ہے کہ یوصِینَ کا ذکر یا وصیت کا ذکر وہاں ملتا ہے جہاں اولاد نہیں ہوتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلق میں خصوصی حق دیا جا رہا ہے کلالے کو کہ وہ اپنی وصیت کے ذریعے کسی اور کو دے دے۔ اگرچہ اسلام میں متنبع بنانا منع ہے، اور اگر بنا لیا جائے تو اس کو متبنا، مثال مجھے خیال آ گیا تھا غلط سے، متبنا بنانا منع ہے، لیکن اگر متبنا کوئی بناتا ہے ویسے، یعنی بیٹا کہہ رہا ہے لیکن اس کو شرعی حقوق نہیں مل رہا ہے، اس کا رشتے کی حرمتیں قائم ہیں، تو وہ منع نہیں ہے۔ پالتے ہیں لوگ اپنے بچے اپنے گھر میں رونق کے لیے اور ان سے حسن سلوک کرتے ہیں، یتیم کی پرورش کر لیتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کے تعلقات اور رشتوں کو شرعی تعلقات اور رشتوں میں تبدیل کرنا یہ گناہ ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اجازت سے بڑھ کر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید کی متعلقہ سے شادی کر لو، تو اس وقت یہی سب سے اہم مسئلہ تھا کہ وہ متبنا بنا ہوا تھا، اس کے لیے اس کی بیوی کے رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک لحاظ سے خسر بن جاتے ہیں۔ تو اصل حکمت جو ہے اس موقع پر ان آیات کی وہ یہ ہے کہ تمہارے منہ سے بولنے سے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے تبدیل نہیں ہو سکتے، اور ان کے نتیجے میں جو شرعی حقوق خدا نے کسی کو دیے ہیں وہ اسی کو ملیں گے، کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ امکان موجود ہے کہ گھر میں ایک بچہ پلا ہوا ہے اور اس کے حق میں کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، اور یہ امکان سب سے زیادہ اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی کلالہ ہو، اولاد چھوڑے بغیر مر رہا ہو۔ تو یہاں جو خدا تعالیٰ نے یوصین بہا اودین کا ذکر فرمایا، ان دونوں صورتوں میں یہ امکان موجود ہے کہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہو۔ تو اس کے پیش نظر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کو پالا ہوا تھا، اس کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ غلط ہے۔ اگر وہ وصیت کرے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے، مگر چونکہ محل ایسا ہے جس سے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے بھی اس مسئلے پر غور ہونا چاہیے کہ اگر وہ وصیت کر سکتا ہے تو کس حد تک۔ کیوں جی؟ کس میں؟ وہ بات کی بات ہے، میں یہاں تک کہہ رہا ہوں صرف، ان کان لہن ورد فلکم الربع مما ترک من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین، یہ پہلے کے ساتھ مل کے چل رہی ہے، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد۔ آپ پہلے بھی دیکھ رہے، میں نوٹ کی تھی بات، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بریکٹ میں اس کو بیان ہوا ہے جس میں ایک امکان یہ موجود ہے کہ اولاد نہ ہو، سمجھے ہیں؟ اور اس صورت میں نصف ہے،
باقی نصف کہاں جائے گا؟ اس لیے وصیت کے حق میں زیادہ گنجائش پیدا کر دی گئی ہے. اگر سے بعد میں اس کا بھی ذکر ہے, مگر اس آیت کا بند ایک لگایا گیا ہے, یوسین بہا دین, سمجھ گئے بات؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ, اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہوگا اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور اگر ان کے لیے اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہوگا جو تم چھوڑو. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, یہاں پھر وہی شرط آ گئی ہے. اور اس تمام آیت میں ایک ذکر وہ ملتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر ان کو زیادہ ملے گا, ان کو چوتھا ملے گا, اور چوتھا ملنے کے بعد اگر اولاد نہیں ہے تو باقی کس کو جائے گا؟ زیادہ بڑی بریکٹ رکھ دی ہے گنجائش کی. اس لیے یہ جو مضمون ہے اس کا میرے نزدیک آپس میں تعلق ہے, لیکن میں کوئی فتویٰ صادر نہیں کر رہا, میں علماء کو ان باتوں پر غور کر کے اثر نو ان مسائل کو مترتب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. اور فقہ احمدیہ میں بھی اب تک جو باتیں آئی ہیں وہ عموماً مروسی مسائل سے آئی ہیں. کچھ لوگ ورثہ پاتے ہیں اپنے ماں باپ کی جائیداد وغیرہ کا, کچھ علماء ورثہ پاتے ہیں پرانے علماء کی تحقیق کا, اور اس ورثے میں چھان بین کے بغیر اسے قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ لمبے عرصے سے اس طرح استنباط اور استنباط کے نتیجے میں اب یہ مسائل درہم برہم ہو گئے ہیں, اور ان پر اثر نو غور ضروری ہے. بس اس پہلو سے ہمیں قرآن کریم پر حد سے زیادہ سے زیادہ بنا کرتے ہوئے اور قرآن کریم سے وصیت کے اور ورثے کے مسائل کی حکمت سمجھتے ہوئے پھر ان پر غور ہونا چاہیے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی بات واضح نہیں ہوئی تو پھر دوسرا احادیث کون سی ہیں اس تعلق میں جو روشنی ڈالیں. لیکن ایک بات مجھے تسلیم نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی موجود ہی نہ ہو اشارہ اور حدیث بن گئی ہو, یہ ناممکن ہے. اس لیے حدیث کی پڑھنے کے بعد پھر قرآن کا اثر نو مطالعہ ضروری ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ قرآن میں اس کی طرف کون سا اشارہ ملتا تھا. کوئی حدیث سچی ممکن ہی نہیں جب تک قرآن میں اس کی کوئی بنا کوئی اس کا منبع موجود نہ ہو, کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ان ہوا الا وحی یوحا, کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کوئی کلام بھی نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا, جو بات کہتے ہیں 100% وہی پر مبنی ہوتی ہے, اس کے سوا کوئی کلام نہیں کرتے. بس یہ جو نظریہ بنا رکھا ہے علماء نے کہ قرآن سے نہیں ملتا تو حدیث سے لے لو, یہ نظریہ ہی جھوٹ ہے. لے لو سے مراد صرف یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہ آئے تو حدیث سے مدد لو, مگر قرآن میں اس کی جگہ تلاش کرنا پھر بھی ضروری ہے اور ضرور ملے گی. میرا ایمان ہے, میں نے جب بھی بعض احادیث کا مطالعہ اس پہلو سے کیا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ قرآن میں اس کی بنیاد نظر نہیں آتی, تو اللہ کے فضل سے جو اہم حدیثیں جو قابل تسلیم ہیں اور امت میں ہمیشہ سے تسلیم شدہ ہیں ان کی ضرور جگہ مل جاتی ہے قرآن کریم میں, کوئی وہاں سے استنباط ہوتا ہے. بس دوسرا پہلو ہدایت کا یہ ہے کہ اول قرآن کریم پر کا زیادہ مطالعہ کر کے نئے اصول جو پہلوں سے نظر انداز ہو گئے وہ مترتب کریں مگر قرآن میں ہوں. دوسرے, اگر اکیلا قرآن آپ کے لیے مددگار نہ ہو تو احادیث سے ان جگہوں کا مطالعہ کریں جو آپ کو خلا معلوم ہوتے ہیں, اور پھر واپس قرآن کی طرف لوٹیں اور بتائیں کہ وہاں کہاں سے یہ استنباط ہو سکتا ہے. فَإِلَّمْ لَكُمْ وَلَدُمْ فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو آٹھواں حصہ بیویوں کا رہ گیا ہے, اولاد ہو تو آٹھواں حصہ, اور اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ. ٹھیک ہے نا, 3/4 کا مسئلہ بن جائے گا, وہ کہاں جائے گا؟ مجھے پتہ ہے کہ علماء پرانے فقہا نے اس کی تقسیمیں کی ہوئی ہیں. کوئی یہ نہ شروع کر دے لکھنا کہ جی امام ابو حنیفہ نے, امام شافی نے اس کی یہ تقسیمیں کی. مجھے پتہ ہے مگر کوئی بنیاد نہیں ہے, وہ محض قرآن کریم کو میں نعوذ باللہ من ذالک خلاص سمجھ کر انہوں نے بہت محنت کی, تلاش کیا, احادیث جیسی بھی مل گئیں وہ اس جگہ کو پر کرنے کی خاطر قبول کر لیں. حالانکہ اس زمانے میں تمام احادیث ہر فقیر تک پہنچنا ممکن بھی نہیں تھا, نہ کتابیں اس طرح موجود تھیں, نہ احادیث اس طرح مترتب ہوئی تھیں, نہ پوری طرح چھان بین ہو کر ایک جگہ کی حدیث دوسری جگہ پہنچتی تھی. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو مکے کے رہنے والے فقیہ ہیں انہوں نے زیادہ تر بنا مکی روایات پر کی, جو مدینے والے تھے انہوں نے مدینے والی روایات پر کی, جو کوفہ والے تھے انہوں نے کوفی روایات پر کی. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ سٹریمز چل رہی تھیں, اور وہ جو آخری فیصلے کے لیے مختلف احادیث کا مطالعہ کر کے موازنہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, اس کے پورے ان کو وسائل مہیا نہیں تھے. تو بہت متقی بزرگ لوگ تھے, بڑی خدمت کی, لیکن بعض ان کی مجبوریاں تھیں. اب وہ مجبوریاں نہیں ہیں, اب تمام علم حدیث ایک بڑے دریا کی صورت میں اکٹھا ہو کر بہ رہا ہے, اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ان کی مسائل کی اثر نو چھان بین کر کے, تو تمام احادیث کو جو ایک مضمون سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بیک وقت زیر نظر رکھیں. اب آگے آتا ہے, وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ. اب سدس میں دیکھیں یہاں بھی دونوں کو برابر کر دیا ہے, مرد اور عورت کو. اگر کوئی کلالہ ہو, مرد ہو یا عورت, نہ مرد ہو, ان کا رجل یورث ہو کلالتن, کلالتن کی حیثیت سے اس کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہو, اب امراۃن یا عورت بھی ہو اور وہ بھی کلالہ کی حیثیت سے فوت ہو, اس کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہو. ولہو اخن او اختن, اب ہو کی ضمیر رجل کی طرف جا رہی ہے لیکن اب امراہ نے بریکٹ ڈال کے اس کو بیچ میں شامل کر لیا ہے, اصل مضمون بیان کر کے. اور امراۃن یہ بتایا ہے کہ اگرچہ یہاں مرد کا ذکر ہو رہا ہے مگر عورتیں شامل ہیں, ان کو نہ بلانا. دونوں صورتوں میں چھٹا ملے گا, بھائی ہو یا بہن. اب بتائیں کہ اگر مرد ہو تو آٹھواں مل گیا بیوی کو, کیوں جی؟ مرد ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو آٹھواں تو بیوی کو ملے گا نا, یا چوتھا ملے گا, چوتھا حصہ بیوی کو. اور چھٹا حصہ اگر ایک لڑکی ہو تو چھٹا حصہ, ایک بھائی ہو تو چھٹا حصہ اس کو. تو پھر بیچ میں ایک حصہ باقی بچ جاتا ہے, اس کی تقسیم کے اصول کیا ہیں جو قرآن سے مترتب ہوتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا, ان کو کس طرح ایک جگہ کیا جائے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْلَادَيْنِ, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو ثلث میں شریک ہوں گے بھائی اور بہن. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وصیت کے لیے تیسرے حصے کی گنجائش اگر رکھی جائے تو ماں اور باپ کو 1/6 کا مطلب 1/3, 1/3 بھائی بہنوں میں تقسیم, تو 1/3 وصیت کی گنجائش کے لیے باقی رکھ دیا گیا, سمجھ گئے؟ تو یہ پہلو ہیں جن کے پیش نظر وصیت کے مسائل کو خوب چھان بین کرنے کے بعد نتھار کر سامنے لانا چاہیے, اور دین ان قرضہ اتارنے کے بعد غیر مدار, ان باتوں میں وصیت کی تقسیم کے وقت کسی کو دکھ دینا پیش نظر نہ ہو, کسی کو حق سے محروم کرنا دماغ میں بھی نہ آئے, کیونکہ وصیت کی تقسیم میں بعض عذر رکھ کر کسی کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ہے, اتنا خلاف ہے کہ فرمایا وصیت من اللہ ہے. چونکہ غیر مضار کا بیان وصیت من اللہ سے قریب تر ہے, اس لیے وصیت من اللہ اگرچہ سارے اس مضمون پر حاوی ہے لیکن اول طور پر غیر مضار سے اس کا تعلق بنتا ہے کہ ہرگز کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو نہ دی جائے. وصیت من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حلیم ہے. وصیتاً منصوب ہے, اور یہ نہیں فرمایا وصیتم من اللہ ہے, تو اس کا فعل کون سا ہے, اس کی گرامر کیا بنے گی, منصوب کیوں ہے, کیوں جی مومن صاحب اور قمر صاحب, یہ دو ماہرین ہیں اس فن کے, بتائیے. مومن صاحب کو تو پتہ ہے کیونکہ ہماری کافی بحثیں ہو چکی ہیں اس معاملے میں دوسرے علماء سے, کیوں جی, اس لیے وہ قمر صاحب بتائیں. ایک نسب ہوتی ہے اہمیت کی, جیسے شیر کو کہہ جائے کہ شیر ہے تو اس کو نسب منسوب کر دیا جاتا ہے. اسد اسد اسدو نہیں کہتے تھے, اسدا اسدا کہیں گے. تو میرے نزدیک بعض علماء اس میں فعلوں کو محذوف مانتے ہیں, اور میں یہ مانتا ہوں, میرا رجحان اس طرف ہے کہ بعض جگہ اہمیت کو بڑھا کر بتانے کی خاطر, غیر معمولی اہمیت کی خاطر بعض لفظوں کو منسوب کیا جاتا ہے. میرے نزدیک یہاں یہی وجہ ہے وصیت من اللہ. اگر وصیت من اللہ ہوتا تو مراد تھا اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے, بھاری نصیحت, وصیت نصیحت ہی صحیح, مگر بہرحال نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے. وصیت من اللہ میں مراد یہ ہے کہ خبردار اس وصیت کی حدود سے ہرگز تجاوز نہ کرنا ورنہ تم پکڑے جاؤ گے. وارننگ میں جب ایک چیز کو ابھارا جائے تو اسے منسوب کر کے پیش کیا جاتا ہے, یعنی جیسے مفعول بھی ہو اس طرح اس کے اوپر آ جاتے ہیں اعراب. میں تفصیل, یعنی لوگ تو عام طور پر تو لوگ گرامر نہیں سمجھتے, اس لیے اتنا بس کافی ہے آپ کے لیے کہ وصیتاً عام طریق سے ہٹ کر اس پر زیر زبر ڈالی گئی ہے, جو اس بات کا مظہر کی مظہر ہے یہ بات کہ وصیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. خدا کی طرف سے ایسی تاکیدی وصیت ہے کہ اس سے انحراف کا خیال بھی دل میں نہ لانا ورنہ پکڑے جاؤ گے. وارننگ کے لیے خصوصیت سے منسوب کا استعمال کیا جاتا ہے. واللہ علیم حلیم, اللہ بہت جاننے والا ہے اور حلیم بھی ہے, بردبار بھی ہے. اگر فوراً نہ پکڑے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ پکڑے ہی نہیں جاؤ گے, کیونکہ حلیم بعض دفعہ ٹھہر کے پکڑتا ہے اور آرام سے, وہ جانتا ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل کے باہر نہیں جا سکتا, آرام سے اس کی عقوبت کرتا ہے. اس لیے حلیم فرمایا جانتا ہے اگر تمہارا جرم ہوا تو اس کو علم میں تو آ جائے گا, پھر پکڑے کا بھی اس کی مرضی ہے, اس کو افرت تفری کوئی نہیں ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے, ورسولہ اور اس کے رسول کی, یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا ایسی جنات میں. عام طور پر باغات ترجمہ کیا جاتا ہے, مگر جنت کا جو شرعی مفہوم ہے مرنے کے بعد وہ محض باغ نہیں, باغ تو اس کو ظاہر کرنے کی ایک مثال ہے دراصل. تو میں تو ہر جگہ جنتوں کا ہی کہتا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ صرف باغ ذہن میں نہ آئے. جنات ان تجری من تحت الانہار، ایسے جنات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. تحتہا کا ترجمہ میں نے کیا ہے دامن میں، کیونکہ تحت کا اگر ہم نیچے کریں اردو میں ترجمہ تو وہ جو عربی مفہوم ہے وہ ظاہر ہونے کی بجائے ایک غلط تصور دماغ میں آ جاتا ہے. باغوں کے نیچے اگر بہہ رہی ہوں تو نہ ان کا پانی ان کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر وہ سب سوائل واٹر ہے تو وہ باغوں کو تباہ کر دے گا. اس لیے بہت ہی غلط تصور پیدا ہو جاتا ہے نیچے سے، جبکہ اس کا نہایت عمدہ با محاورہ ترجمہ دامن میں ہو سکتا ہے، اور اردو میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، سات پہلوؤں میں جس طرح باغوں میں نہریں بہا کرتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب جنتیں کر کے اگر نہروں کو دامن میں لے آیا جائے تو پھر کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ باغات ہی ترجمہ ہو. ایک خوش اعلیٰ سے اعلیٰ تصور جو انسان کا ہے کسی جگہ کا، اس میں باغات بھی ہیں اور بہتے ہوئے پانی بھی ہیں. یہ دو اکٹھے ہو جائیں تو پھر بہترین ایک جنت کا تصور انسان کے ذہن میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن لفظاً ایسا وہاں نہیں ہے. صرف باغوں میں نہروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ مراد نہیں ہے. یہ انسانی جو شاعرانہ تصور کی انتہا ہے وہ نقشے کھینچے گئے ہیں. وہ کہتا ہے نا، وہ کون سا فارسی میں شعر ہے، سایہ و چشمہ بہ صحرا دم عیشی دارد، اگر اندیش ہے منزل نہ بود راہزن ما. کہ صحرا میں سایہ دار درخت ہو اور چشمہ بہرا ہو، یہ عجیب عیش کا تصور ہے، زندگی کا ایک عجیب تصور ہے. ہاں منزل کی دوری کا خیال ڈاکے نہ ڈال رہا ہو، وہاں ہمیں جلدی اٹھانے کی طرف بار بار توجہ نہ دلائے. تو یہ اس کا غالب کا ہے غازی فارسی کے شعر، سایہ و چشمہ بصحرا دم عیشی دارد. دم سانس یا وقت ایک عجیب مزے کا وقت پیدا کرتا ہے. اگر اندیش ہے منزل نہ بود راہزن ما، یہ میں دیکھ رہا ہوں اندیش ہے منزل ہے ہمیں بھی. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّارًا خالدن فیہا ولہ عذاب مہین. جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی اور حدود سے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے، یہاں نافرمانی میں رسول کو بھی شامل کیا ہے لیکن حدود کے قیام میں صرف اللہ کو رکھا ہے. یعنی شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، اس لیے جو اہل علم ہیں وہ شارع رسول کو نہیں کہتے کیونکہ اللہ کو کہتے ہیں. رسول پر شریعت اترتی ہے، شارع خدا ہے. تو یہ فرق دکھایا گیا ہے، اطاعت رسول کی کرنی ہے اللہ کے ساتھ، لیکن حدود اللہ کی طرف سے بیان ہوں گی، ان سے تجاوز نہیں کرنا. جو کرے گا یدخل ہو نارن خالدن فیہا، وہ اس کو آگ میں داخل فرمائے گا جو اس میں ہمیشہ رہے گا داخل ہونے والا. ولہو عذاب مہین، ہمیشہ سے مراد لمبا زمانہ ہے. ولہو عذاب مہین، اور اس کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ ساری آیات ایسی ہیں جو توجہ طلب ہیں، چونکہ اس لیے ترجمہ آہستہ گزر رہا ہے. جب یہ بعض اہم مسائل والی آیتیں گزر جائیں گی تو پھر نسبتاً انشاءاللہ رفتار تیز ہو جائے گی. وہ عورتیں جو فاحشہ بے حیائی کا مرتکب ہوں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منہن، ان پر چار گواہ مقرر کر لیا کرو. فان شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں روک رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ کوئی اور راہ نکال دے. وَلَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا, اور اگر دو مرد بے حیائی کا مرتکب ہوں تو انہیں بدنی سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا, اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, فَآرِضُوا عَنْهُمَا, تو ان سے پھر اعراض کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ان دو آیتوں پر اکٹھا تبصرہ ضروری ہے. حضرت مسلم اعود کے نزدیک ان آیات کا جنسی بے حیائی سے تعلق نہیں ہے بلکہ دوسری باتوں سے ہے, اور اس کا وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت جس میں چار کنواؤں کی ذکر ملتا ہے, اس کی سورہ نور میں ایک جنسی بے حیائی کی واضح سزا مقرر ہے اور قرآن کریم میں سزاد ممکن نہیں ہے. اس لیے بعض پرانے علماء نے تو اس کو منسوخ سمجھا ان آیات سے جنہوں نے ایک جنسی بے راروی کا ذکر کر کے اسے معین کر دیا. عام بے حیائی آپ فرماتے ہیں باہر نکل کے بد کلامی کرنا, ادھر ادھر پھرنا, آوارہ پھرنا, یہ مراد ہے. میرا ذاتی رجحان اس کے برعکس اس طرف ہے کہ ان دونوں میں وہ بے حیائی تو مراد نہیں ہے جس کا سورہ نور میں ذکر ہے, لیکن آج کل جسے گے کہا جاتا ہے, گے موومنٹ, دونوں آیات واضح طور پر اس سے تعلق رکھتی ہیں معلوم ہوتی ہیں, جس کو لیزبین عورتوں میں لیزبینزم کہتے ہیں, مردوں میں دوسرا نام آتا ہے مگر اس کو گے موومنٹ ہی کہتے ہیں, کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں, مرد مردوں کے ساتھ بے حیائی کریں اور ایک دوسرے سے وہ مستغنی ہو جائیں. یہ جو ذکر ہے یہ قرآن کریم میں حضرت لوط کی قوم کے حوالے سے موجود ہے. اس لیے سوال یہ تھا کہ اس قسم کا رجحان جو آئندہ زمانوں میں ایک خطرناک رجحان بن سکتا تھا یا بننا تھا, اس کا قرآن کریم میں واضح کہاں ذکر ہے؟ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دو آیات ہیں جو اس مضمون سے تعلق رکھتی ہیں, اور دوسری آیات نے اس کو کھول دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سزا کیا ہے؟ عمر قید ہے, اور قید خانے میں قید ہے یا گھر میں, یہ کیا مطلب ہے؟ اور پھر اللہ دوسرا رستہ کیسے نکالے؟ یہ الجھی ہوئی باتیں ہیں جن پر وضاحت بہت ضروری ہے. اول, جو غیر پڑھتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے, وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر تو زیادتی ہے کہ ان کو گھروں میں ہر وقت بند کرنے کا حکم ہے, اجازت دے دی ہے خاوند کو, اور مردوں کے ساتھ اور سلوک ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اول تو یہ کہ خاوند مراد نہیں ہے یہاں. یہاں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ میں وہ قوم مراد ہے, قضا مراد ہے, یعنی قوم بحیثیت مجموعی جس طرح ہم قضائی فیصلے کرتی ہے, اس طرح جس عورت پر ایسے الزامات لگیں ان کے متعلق چار گواہ ضرور کر لو, جبکہ مردوں کے دو مردوں کے متعلق چار گواہ کی بات نہیں ہو رہی. یہ عورتوں کی عصمت کی حفاظت اور ان کو جھوٹے الزام سے بچانے کی خاطر ہے. وہاں بھی چونکہ بہت سنجیدہ اور گہرا الزام ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے چار گواہوں کی جہاں مقدار مقرر فرمائی ہے وہاں بچانے کی خاطر ہے, اور یہاں مردوں اور عورتوں کی تفریق نہیں فرمائی گئی گواہوں کی صورت میں, جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ احتمال بھی قرآن نے پیش نظر رکھا ہے کہ عورتیں بعض دفعہ حسد سے یا یوں ہی کسی عورت سے کسی اور وجہ سے ناراض ہو کر تو جھوٹے اتہامات باندھ دیا کرتی ہیں. اس لیے پختہ کرو بات کو, چار گواہوں, اور وہ بھی قابل اعتماد, وہ اس کے اندر مضمون شامل ہے اگرچہ ذکر نہیں, لیکن قرآن میں جو شہادت کے مضمون سے احتیاطیں بیان ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی لگیں گی. بہرحال بس چار گواہ ہوں, یہ اس بے حیائی کا ذکر ہے میرے نزدیک جو آج کل مغربی سوسائٹی میں کثرت سے پھیل گئی ہے. اس صورت میں سزا کیا ہے؟ اگر قومی فیصلہ ہے تو پھر قومی جیل میں نہیں بھیجنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس سے بچایا ہے, اور بھی زیادہ ان کو برباد کر دے گا اور تباہ کر دے گا. ایسا جرم قرار نہیں دیا جس کے نتیجے میں طلاق وارد ہو جائے, اور مردوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ ان کو گھروں سے نکال کے پھینک دیں. یہاں یہ موقع ہے کہ اپنے گھروں میں بند رکھو سے مراد قید مراد نہیں ہے. حضرت مسلم عود نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بہترین ترجمہ ہے مختلف تراجم میں. آپ نے فرمایا ہے ان کے نکلنے پر پابندی رکھو, اکیلا ان کو پھر نہ جانے دو اور بلا اجازت نہ نکلنے دو. جو گھر کی عورتیں باوقار ہوں, کامل اعتماد ہوں میاں بیوی کے درمیان, ان کو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ضرور وہ ہر دفعہ فون کر کے یا آدمی بھیج کر, اس زمانے میں تو فون بھی نہیں تھے کہ خاوند کام پر ہے تو پوچھے بغیر باہر نہ جائے. ایک اعتماد ایسا آپس میں قائم ہو چکا ہوتا ہے کہ ایسی خواتین نکلتی ہیں اور بڑے حوصلے سے نکلتی ہیں, اور ان کے مطابق سارا معاشرہ مطمئن ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. لیکن اگر فحشا کا داغ ایک دفعہ لگ جائے اور ثابت ہو جائے تو پھر ان پر پابندی لگانا ضروری ہے, اور پابندی سے مراد ہے بغیر اجازت کے باہر نہ جائیں اور کسی کے ساتھ جائیں, تاکہ وہ جیسے آخر قیدیوں کو بھی تو باہر نکالا جاتا ہے, باہر نکلنا منع نہیں ہے, مگر جائیں یا خاوند کے ساتھ جائیں یا اپنے کسی اور عزیز جس کا جو قابل اعتماد ہو, تاکہ یہ بے حیائی پھیلے نہیں. عورت پر زیادہ احتیاط اس لیے کہ عورتیں ایسے معاشرے میں جہاں عموماً پردہ بھی ہو وہاں زیادہ ایک امکان رکھتی ہیں بات کو چھپانے کا, اور عورت کا عورت کے پاس جا کر گھر میں بیٹھ رہنا یہ ایسی چیز ہے جو اس طرح دکھائی نہیں دیتا جیسے مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا دکھائی دیتا ہے. برقع پہن کے بھی ایک عورت دوسرے گھر میں جا سکتی ہے, اس لیے قرآن کریم نے اس مسئلے پر بہت احتیاط فرمائی ہے کہ اگرچہ اس کی عصمت کی حفاظت کے لیے, اس کی معصومیت کی حفاظت کے لیے چار گواہ کی شرط ہے, مگر اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اکیلے گھروں میں گھومنے پھرنے نہیں دینا, دوسروں کو بھی خراب کرے گی ایسی عورت سے. بس یہ وہ بیماری ہے جو کنٹیجس بن جاتی ہے, جو آگے پھیلتی ہے, اور اس سے مراد کفل کے ساتھ گھر میں کسی کمرے میں بند کرنا ہرگز نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ مرد کو کیوں یہ پابندی نہیں کہ وہ بھی گھر میں بند ہو جائے. فرق واضح ہے کہ قرآن کریم مردوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے گھر کو چلانے کی, خاندان کو کی ضروریات پوری کرنے کی. اگر مردوں کو قید کر دیا جاتا تو پھر وہ ان کے گھر کیسے چلتے, ان کی روزمرہ کی گزران کیسے ہوتی. اس لیے یہ بہت ہی پرحکمت کلام ہے, کوئی اتفاق سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی. میں مردوں کو بدنی سزا دو, اب بدنی سزا میں 80 کوڑے نہیں فرمایا یا 100 کوڑے نہیں فرمایا, مگر حسب حالات وہ مقرر ہو سکتی ہے. اور جب تک وہ بعض ان کے متعلق یہ پتہ نہ ہو کہ توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے, ان کی نگرانی رکھنی ہے. کیونکہ اس آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَآرِضُوا عَنْهُمَا, یہ مراد نہیں ہے کہ جرم پکڑا گیا ہے اور کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دو, ہرگز یہ مراد نہیں ہے. سزا اس کی تو ملے گی جو پکڑے گئے ہیں. اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنی اصلاح کریں گے, تو پھر ان سے اعراض کرو, پھر ان کو بار بار اپنی نظر میں رکھ کر یا کسی اور پابندی کے ساتھ تنگ نہ کرو. ان اللہ کان تواب الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اور یقیناً توبہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں سے متعلق ہے. اللہ پر, اللہ کا مطلب بظاہر تو فرض ہے, مگر فرض تو اللہ پر کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے پہلو سے توبہ قبول کرے نہ کرے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ گویا میں نے اپنے پر یہ بات, اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے. اور اللہ سے مراد یہ نہیں کسی اور نے اللہ پر کوئی فرض عائد فرما کر دیا, کہ اگر کوئی تم میں سے ایسے لوگ ہوں, یعملون السوء بجہالت, جو جہالت سے لا علمی کے نتیجے میں کسی برائی میں مبتلا ہو چکے ہوں, ثم یتوبون من قریب, پھر آگے بڑھ کر عادی مجرم بننے سے پہلے پہلے وہ اس سے توبہ کر چک کر لیں, فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے گا. وکان اللہ علیما حکیما, اور یقین اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس آیت کا اس توبہ سے تعلق ہے جو پہلی آیت میں بیان ہوئی ہے, کہ بعض ایسے نوجوان ہو سکتے ہیں جو عادی مجرم نہ ہوں اور بیوقوفیوں میں غلطیوں میں بات کر رہے ہوں, ان کے متعلق نسبتاً نرم رویہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے. لیکن جو سخت مجرم بن چکے ہیں, جو خبیث ہیں, جو معاشرے کو تباہ کرتے ہیں, ان کو ہر بار بدلی سزا اسی طرح ملے گی اگر انہوں نے ارادہ کیا, اور ان کی توبہ کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی. ولیست التوبہ للذین یعملون السیئات, یہ انہی کا ذکر ہے, ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی, یا ان کو توبہ قبول کروانے کا حق نہیں ہے. لیست التوبہ, تو ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ توبہ کہہ کر یہ تصور کریں کہ ان کی توبہ مانی جائے گی. الذین یعملون السیئات, جو برائیوں کے عادی مجرم بن چکے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے, قال انی تبت الان, وہ کہہ دے کہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وہم کفار, نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو مریں اس حالت میں کہ وہ کفار میں ہوں, انکار کرنے والوں میں ہوں. اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب مقرر فرما رکھا ہے. یہ جو ہے نا, جن پر موت آ جائے اس وقت کہیں, اس سے میں استنباط کرتا ہوں, اور بھی بعض ایسی آیات ہیں, کہ وہ مجرم جو پکڑا جائے اور اس پر فرض جرم عائد ہو جائے, اس کے توبہ کہنے سے اس کی بات ٹل نہیں سکتی, اس کو بہرحال سزا ملے گی. مگر اگر احتمالات ہیں, اور ویسے سوسائٹی ایسے لڑکوں کو سختی سے دیکھ رہی ہے, اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے, ان کو نسبتاً آزادی کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں حصہ لینا چاہیے. اب ایک سوال رہ گیا ہے کہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا, کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ نکال دے, اور یجعل اللہ لہن سبیلا, کیا کہتے ہیں اس میں علماء؟ بظاہر تو عمر قید ہے, لیکن ان معنوں میں جو میں نے بیان کیے ہیں کہ انڈر لاک اینڈ کی مراد نہیں ہے, عام طور پر گھروں میں رہیں, بے ضرورت باہر نہ نکلیں, اور نکلیں تو اجازت کے ساتھ اور نگرانی میں, اکیلے منہ اٹھا کر جہاں عام طور پر بعض عورتیں پھرتی ہیں, جوتی پر سوار ہوں تو لگتا ہے کہ سوار ہو گئے, سواری مل گئی ہے, اور پھر چل پڑتی ہیں. پھر یہ عام طور پر نہیں ملتی, مطلب ہے کہ بعض عورتوں میں یہ بات دیکھی گئی, یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت پھرتی ہیں, ہر گھر چکر مارتی ہیں, اور یہ اب ان کو اجازت نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے بے ضرورت باہر نہیں نکلیں گی اور نگرانی میں رہیں گی, اور یہ بظاہر موت تک ہے, یہاں بظاہر نہیں, سچ مچ آگے لکھا ہو یہاں تک کہ خدا ان کو موت دے دے, حتی یتوفاہن الموت ہو, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے. کون سے رستے ہیں بتائیے, کیوں جی ہیں کوئی؟ وہ لڑکیاں ہو گئی نا, ٹھیک ہے, ایک ان کا بھی رستہ بن گیا جو شادی شدہ ہیں. نہیں, ان کا خاون فوت ہو جائے اور حالات بدل جائیں اور پھر شادی کہیں اور ہو جائے, اور جوان ہیں تو تبھی یہ بے حیائی ہے, بوڑھی ہو کر کیسے پابندی ہو سکتی ہے؟ یجعل لہن سبیلا میں یہ احتمال ہے, یہ اس قسم کی عمر قید نہیں ہے. جب ان کی عمریں بڑھ جائیں اور جیسا کہ پردے کے حکم اٹھ جاتے ہیں اس حال تک پہنچ جائیں تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان پہ بے وجہ پابندیاں کرو, سوائے اس کے کہ بعض ساری عمر گندگی میں رہنے کی وجہ سے بوڑھی ہو کے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں سبیل اللہ نکالے مراد یہ ہے کہ اس قسم کی ان کے اندر بات پیدا نہیں, نگرانی میں رہیں, لیکن ایک عمر ایسی آ گئی ہے جس کے بعد پھر ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہتا. جیسے بھول دوگے ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ کاٹ نہیں سکتے, تو یہ بھی ایک رستہ ہے, اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وقت ختم ہو گیا, باقی کب ہے, کل یا اگلی دفعہ؟ اچھا, نوٹ کر لیں پھر یہ.